اس وقت تک وہ اس قرآن کریم سے استفادہ نہیں کر سکے گا. قرآن سے استفادہ کرنا ہے تو قرآن کی عظمت کو دل میں بٹھانا پڑے گا, اور یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ کائنات کی تمام کتابوں میں عظیم ترین کتاب یہ قرآن ہے, اس کے علاوہ اور کوئی عظیم کتاب نہیں ہے. جب عظمتوں والی کتاب ہے تو اس قرآن کریم کی عظمتوں کو لحاظ رکھ کے قرآن کی طرف متوجہ ہونا ہوگا, باوضو ہو کر کے بیٹھیں گے, قرآن کریم کو اونچی جگہ پر رکھا جائے گا. علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے لیے بلندیاں تو اللہ کی صفات کے لیے بھی بلندیاں, اللہ کا کلام چونکہ اللہ کی صفت ہے تو اللہ کے کلام کے لیے بھی بلندیاں ہوں گی. تو اس بنا پر قرآن کریم کی عظمت سے جب تک دل کو لبریز نہیں کر لیا جائے گا اس وقت تک بندہ اس قرآن کریم سے استفادہ نہیں کر پائے گا. ذالک الکتاب, الکتاب قرآن کریم نے کہا, یہ بھی عربی کا ایک انداز ہے کہ الف لام جہاں استعمال ہوتا ہے تو قرآن کریم اس چیز کے کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے. عربی زبان میں جب کسی چیز کے لیے الف لام بول دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کا اعلیٰ ترین فرد ہے, اس سے زیادہ کامل اور اعلیٰ کوئی دوسرا فرد نہیں ہو سکتا. تو قرآن کریم جب یہ کہتا ہے کہ ذالک الکتاب, الکتاب جب کہہ رہا ہے قرآن کریم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کامل ترین کتاب یہ قرآن کریم ہے, اس قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب کمال کی مستحق نہیں ہو سکتی, کسی کتاب کو کمال کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ نے اس قرآن کریم کو یہ کمال کا درجہ عطا فرمایا ہے. جب آپ قرآن کریم کو کامل کتاب تسلیم کر لیں گے تو پھر آپ کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ قرآن کریم جس طرح 1400 سال پہلے کے لوگوں کے مسائل کو حل کر رہا تھا اسی طرح آج کے دور کے انسانوں کے مسائل کو بھی حل کر سکتا ہے. جس طرح یہ قرآن کریم اونٹوں کے چرواہوں اور خانہ بدوشوں کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اسی طریقے پر یہ قرآن کریم آج کے دور کے اندر میزائلوں کے دور میں اور سیٹلائٹ کے دور میں اور انٹرنیٹ کے دور کے اندر بھی مسائل کو حل کرنے کی اسی طرح صلاحیت رکھتا ہے جیسے اس دور کے اندر صلاحیت رکھتا تھا. اس لیے کہ یہ کامل کتاب ہے, ناقص کتاب نہیں کہ اس کے اندر آپ کو تبدیلیوں کی ضرورت پیش آ جائے اور اس کتاب کے اندر آپ کو رد و بدل کی ضرورت پیش آ جائے. ذالک الکتاب عظیم الشان کتاب ہے اور کامل ترین کتاب ہے, لا ریب فیہ. اس کے بعد قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قرآن نے جن حقائق کا تذکرہ کیا ہے 2 اور 2 4 کی طرح ان کا نتیجہ سامنے آتا ہے. قرآن کریم جو بات کہتا ہے اس میں شکوک و شبہات کو تو کہیں سے کوئی دخل ہے ہی نہیں سرے سے. قرآن کریم ایک پکی اور سچی بات کرتا ہے, شک و شبہ کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی. جب تک آپ کو کسی شخصیت پر اعتماد نہیں ہوگا, کسی کتاب پر اعتماد نہیں ہوگا تو آپ اس کتاب سے استفادہ نہیں کر پائیں گے. لہذا آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کے بیان کردہ علوم میں شکوک و شبہات کو کوئی دخل نہیں ہے. چنانچہ قرآن علوم جس طریقے پر آج سے 1400 سال پہلے چیلنج نہیں کیے جا سکتے تھے, اللہ کی قسم آج کے دور میں بھی قرآن علوم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. قرآن کریم میں جو بات کہی ہے 2 اور 2 4 کی طرح اس کا نتیجہ سامنے ہے. یہ قرآن کریم میں عرض کروں گا کہ یہ قرآن کریم کوئی سائنس کی کتاب نہیں, یہ قرآن کریم جغرافیہ یا تاریخ کی کتاب نہیں, یہ قرآن کریم تو ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت کے مقصد کے لیے کہیں کوئی سائنسی حقیقت بیان کرنی پڑے تو قرآن بیان کرتا ہے. ہدایت کا مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی جغرافیائی مسئلے پر گفتگو کرنی پڑے تو قرآن کریم اس پر بھی گفتگو کرتا ہے. لیکن بنیادی طور پر یہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے, سائنس کی یا جغرافیہ کی کتاب نہیں. اس بنا پر آپ سائنس جغرافیہ کے مسائل حل کرنے کے لیے قرآن کی طرف نہیں آئیں گے, آپ ہدایت دینے کے لیے قرآن کریم کی طرف آئیں گے. ورنہ آج تو مسلمان دنیا بھر کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی طرف آ رہا ہے لیکن ہدایت کے لیے نہیں آتا. کہتا ہے ہدایت کی تو مجھے ضرورت نہیں, میں تو پہلے سے ہدایت یافتہ ہوں. جب آپ پہلے سے ہدایت یافتہ ہیں تو پھر قرآن سے آپ کو کچھ نصیب نہیں ہوگا. کوئی قرآن کے دامن میں آتا ہے بیماری سے شفا پانے کے لیے, کوئی قرآن کریم کے دامن میں آتا ہے اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے. علامہ اقبال نے اسی موقع پر کہا ہے نا, ذی آیات اشترا حاصل جزین کہ از یاسین آسام و میری, قرآن کریم کی آیتوں سے تو نے اتنا ہی سیکھا ہے کہ یاسین پڑھنے سے تیرے مردے کی جان آسانی سے نکل جائے گی, تیرا بیمار آسانی سے مر جائے گا اور تیری جان اس سے چھوٹ جائے گی. اس مقصد کے لیے قرآن نہیں اترا تھا. قرآن کریم تو شکوک و شبہات سے بالا تر کتاب ہدایت کے لیے اتاری گئی تھی. میں عام طور پر ایک مثال پیش کیا کرتا ہوں جو میری ذات کے ساتھ اپنے طور پر پیش آئی. ایک صاحب سے میری گفتگو ہوئی سوئٹزرلینڈ میں, سوالات تو انہوں نے بہت سے کیے, ان میں ایک سوال اس حوالے سے تھا کہ قرآن کریم میں بہت سی ایسی باتیں کہی گئی ہیں جو آج کے سائنسی دور کے اندر صحیح ثابت نہیں ہوتی, لہذا ان میں رد و بدل ہونی چاہیے, تبدیلی ہونی چاہیے. میں نے کہا صاحب کوئی ایک بات تو ہمیں بتا دیجیے. کہنے لگے جی وہ ایک آیت ہے نا, آیت نمبر اتنی. وہ آیت نمبر یاد کرتے ہیں آج کل لوگ عام طور پر, آیتوں کو یاد نہیں کرتے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی قرآن کریم کے خلاف ایک سازش ہے. لوگوں کو عربی قرآن سے ہٹانے کے لیے آیت نمبر اور ترجمہ یاد کرا دیجیے, قرآن کے الفاظ نہیں یاد کریں گے. حالانکہ قرآن کریم کے الفاظ یاد کرو گے تو ہر حرف پہ دس نیکیے ملیں گے. لیکن دشمنوں نے کیا طریقہ نکال دیا کہ صاحب آیت نمبر اتنی اور اس کا اردو ترجمہ بس. کہ قرآن کریم کے الفاظ یاد کیجیے اور پھر الفاظ کا ترجمہ یاد کیجیے, اس کے ساتھ اگر آپ آیت نمبر بھی یاد کر لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن آپ آیت نمبر اور اردو ترجمہ یاد کر رہے ہیں اور عربی قرآن کو چھوڑ رہے ہیں, تو یہ تو قرآن کریم سے آپ کو دور کرنے کا راستہ اپنایا گیا اور اختیار کیا گیا ہے. خیر وہ صاحب آیت نمبر ڈھونڈنے لگے, میں نے کہا آپ ترجمہ بتائیے ذرا. انہوں نے ترجمہ بتایا کہ جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی. میں نے آیت بتا دی کہ قرآن کریم کے اندر ہے, وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا. ایک تفسیر اس کی ہے, ایک ترجمہ یہ ہے اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ ان کے کنارے جو ہے وہ بہہ پڑیں گے. تو میں نے کہا کہ اس کا ترجمہ یہ آیت ہے, وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, قرآن کریم کے اندر موجود ہے. وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ, قرآن کریم کے اندر موجود ہے بھڑکتے ہوئے سمندر. آپ کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں. تو وہ ہنستے ہوئے جیسے مذاق کے انداز میں, زہر خندہ جسے کہا جاتا ہے, وہ زہر خندہ کیوں کہنے لگے, بتائیے بھلا آگ پانی میں آگ کیسے لگ سکتی ہے جبکہ پانی سے تو آگ بجھائی جاتی ہے. میں نے کہا محترم آپ تو ڈاکٹر ہیں, پوسٹ گریجویشن کے لیے آپ سوئٹزرلینڈ میں آئے ہوئے ہیں, مزید تعلیم کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ سوال اگر کوئی ٹھیلا چلانے والا, آموں کا ٹھیلا چلانے والا کرتا, یا کوئی گدا گاڑی چلانے والا کرتا, یا کوئی حل چلانے والا کرتا, تو میں اسے معذور سمجھتا کہ جاہل آدمی ہے, کم علم ہے, بے پڑھا لکھا ہے, اس کو سوال کرنے کا حق تھا. لیکن آپ جیسا شخص جو سائنس کے اندر پوسٹ گریجویشن کر رہا ہو وہ یہ سوال کرے تو میری سمجھ سے بالاتر ہے. کہنے لگے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ. میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا تو سائنس کا علم بڑا مختصر ہے, میں نے انٹر سائنس تک سائنس پڑھی ہے, انٹر کے بعد میں نے سائنس چھوڑ دی. تو میں نے کہا میرا علم تو بڑا مختصر ہے, لیکن آپ کے سوال کرتے ہی میرا ذہن فوراً اس بات کی طرف چلا گیا جو ہم نے نائنتھ کلاس کے اندر پڑھی تھی. ہمیں نائنتھ کلاس میں بتایا گیا تھا کہ واٹر کا جو فارمولا ہے وہ H2O ہے, واٹر کا فارمولا. پانی کیا ہے, یہ جو پانی جسے آپ آگ کو بجھاتے ہیں کہاں سے بنا ہے. کہنے لگے کہ جناب والا یہ خاص پریشر دے کر کے, ہائیڈروجن 2 درجے لے لیجئے اور آکسیجن 1 درجہ لے لیجئے اور خاص پریشر دے کر کے اسے دبائیے تو اس کے نتیجے کے اندر پانی بن جائے گا, اور اس کا انالیسس کر دیجئے تو یہ وہی ہائیڈروجن اور آکسیجن کے اندر تبدیل ہو جائے گا. میں نے کہا آپ ذرا مجھے بتائیے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کی کیا خصوصیات ہیں, انفلیمیبل گیسیں ہیں جن کے ذریعے سے آگ بھڑکتی ہے. تو میں نے کہا آپ کو کیسے قرآن پر یہ اعتراض ہوا. قرآن کریم نے تو یہ بتایا ہے کہ ایسا دن قیامت کا دن آنے والا ہے جب کائنات کی چیزیں اللہ کے ڈر اور خوف کے مارے اپنے اجزائے ترکیبی چھوڑ بیٹھے گی, اور اس وقت صورتحال یہ ہوگی کہ پانی بھی اپنے اجزائے ترکیبی چھوڑ دے گا اور یہ گیسوں کے اندر جب بدلے گا تو آگ بھڑکے گی یا نہیں بھڑکے گی. کہنے لگے صاحب یہ بات تو بالکل سائنس کے مطابق ہے. میں نے کہا محترم قرآن کی ساری باتیں سائنس کے مطابق ہیں, بلکہ یوں کہیے کہ سائنس قرآن کے مطابق جا رہی ہے, ورنہ قرآن کریم کسی کے مطابق ہو یہ کہنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اس بنا پر ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کی سائنس کے جو حقائق ہیں اگر سائنس دانوں کو ان پر اعتماد ہو چکا, وہ نظریات اسٹیبلش ہو چکے ہوں, کیونکہ بعض اوقات ابتدائی نظریہ ہوتا ہے پھر اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, تو ہم وہ ابتدائی نظریے کو قرآن پر نہیں لائیں گے. آپ نظریہ سائنس کے اسٹیبلش پیش کر دیجئے اور یہ ہمیں ضمانت دیجئے کہ اس نظریے میں مزید ترمیم نہیں ہوگی اور اسے مزید بدلا نہیں جائے گا, پھر اسے لائیے قرآن کریم کے حقائق کے سامنے. اللہ کی قسم قرآن نے جو 1400-1500 سال پہلے کہا تھا, 1400-1500 سال بعد تجربات کی روشنی کے اندر سائنس کو وہی کہنا پڑا ہے, اسے ہٹ نہیں سکی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں لا ریب فی, قرآن نے کیا دعویٰ کیا کہ اس قرآن کریم میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں پائی جاتی ہے. ھدی للمتقین, یہ قرآن کریم ہدایت ہے, یہ قرآن کریم ہدایت ہے اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اس سے معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم بیماری سے شفا دینے کے لیے نہیں اترا. اس میں کوئی شک نہیں کہ بیماروں کو شفا ملتی ہے, یاد رکھیے اس میں اور اس مقصد کے لیے اترنے میں فرق ہے. بیماروں کو شفا قرآن سے ملتی ہے, قرآن جہاں پڑھا جائے گا, جہاں رکھا جائے گا, وہاں برکتیں اتریں گی, اللہ کی رحمتیں اتریں گی, اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن قرآن کریم کا نزول کا مقصد نہ رحمتیں اتارنا, نہ برکتیں اتارنا, نہ شفا اور صحت کو اتارنا, بلکہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد تو صرف ہدایت عطا فرمانا ہے. ہدایت آئے گی تو رحمتیں بھی آئیں گی، ہدایت آئے گی تو برکتیں بھی آئیں گی، ہدایت آئے گی تو شفا بھی آئے گی، لیکن یہ قرآن اترا کس لیے ہے؟ یہ قرآن ہدایت کے لیے اترا تھا، اور ہم نے اسے محصور کر دیا کہ صاحب ہمارے بیمار کے لیے کوئی تعویذ دے دیجئے جی، کوئی قرآن کریم سے فال نکال دیجئے، ہمارے حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ کوئی فال نکال دیجئے اس قرآن کریم سے، ہم کہیں اور چل پڑے، ورنہ قرآن کریم تو کچھ اور ہمیں دینا چاہتا تھا، قرآن کریم تو ہدایت کی ایسی عظیم و شان نعمت بندے کو عطا فرمانا چاہتا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کے خزانے میں اس سے زیادہ قیمتی اور کوئی دولت ہی نہیں ہے، جو اللہ نے ہدایت کی دولت کو قیمت عطا فرمائی ہے تو میں غلط نہیں ہوں گا، ہدایت کی وہ دولت ہے کہ جسے نبیوں نے مانگا ہے، ہدایت کی وہ دولت ہے کہ جسے سرکار کاری کملی والے نماز کے ہر رکعت کے اندر اللہ سے مانگا کرتے تھے، تو مجھے بتائیے کہ اتنی بڑی دولت کو چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ارے تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ قرآن میں علاج تنگی داماں بھی ہے، یہ قرآن کریم تو تیرے دامن کو وسیع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور تو چند کلیوں پر قناعت کر کے بیٹھ رہا ہے کہ میری دکان میں برکت ہو جائے، میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، بس قرآن اسی مقصد کے لیے ہم کافی سمجھتے ہیں؟ میرے بھائیو اس قرآن کریم کو پڑھتے ہو تو ہدایت کے لیے پڑھیے، اور ہدایت کی روشنی کیا؟ قرآن کی روشنی میں آ کر کے اس قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ تو قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ ہدن، یہ کیا ہے قرآن کریم؟ یہ ہدایت ہے، ہدایت کسے کہا جاتا ہے؟ الہدایت نور یقذفہ اللہ فی قلب المؤمن، ہدایت ایسا نور ہے جو اللہ ایمان والے کے دل کے اندر ڈال دیا کرتے ہیں۔ آپ بٹن دبا کر کے یہ بتیاں بند کر دیجئے، اندھیرا چھا جائے گا، بٹن دبائیے روشنی آتے ہی پورا کمرہ جگمگ ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا، آپ کو ایک ایک چیز نظر آنے لگ جائے گی، اس میں اچھی چیزیں کیا ہیں، بری چیزیں کیا، سب کچھ نظر آنے لگ جائے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں یاد رکھیے، اس قرآن کریم کو پڑھنے کے نتیجے میں اگر آپ کے دل کی یہ کیفیت ہو چکی ہے کہ حلال آپ کے سامنے کھل کے آ گیا اور حرام بھی آپ کے سامنے کھل کے آ گیا، میرے نبی نے فرمایا الحلال ابین والحرام ابین، میرے نبی نے فرمایا کہ حرام بھی واضح ہے اور حلال بھی واضح ہے، لیکن آپ کے دل کو اگر سمجھ میں نہیں آتا کہ صاحب اس میں حرج ہی کیا ہے، کاروبار ہی تو کرتے ہیں دکان پہ بیٹھ کر کے بھی، اگر پیسہ دے کر اس پر نفع لے لیا تو اس میں کیا حرج ہی کیا ہے؟ بھئی حرج کیا ہونا تھا؟ قرآن کہتا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کر دیا، اللہ نے سود کو حرام کر دیا، قرآن نے حلال و حرام کی دیوار بیچ میں کھینچ دی ہے۔ اب اگر آپ کا دل نہیں مان رہا تو سمجھ لیجئے کہ ابھی قرآن کی روشنی اندر اتری نہیں، ہدایت کی روشنی ملی نہیں، اگر روشنی ملی ہوتی تو آپ کو نظر آ جاتا کہ اگر سامنے ریڈ لائٹ ہے اور سرخ بتی جل رہی ہے تو نقصان اور خطرہ ہے، اگر آپ آگے بڑھ گئے تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور جانیں ضائع ہو سکتی ہیں، اور اگر گرین لائٹ ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، نکلتے چلے جاؤ۔ جب دل کے اندر ہدایت آ جاتی ہے، ہدایت کا نور آ جاتا ہے، تو جب نیکیوں کو دیکھتا ہے تو کشاں کشاں اور بڑی خوشی کے ساتھ ان نیکیوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جیسے ہی حرام آتا ہے تو بھج جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر ہدایت موجود ہے، ہدایت کا نور اندر موجود ہے، لہذا گناہ کی بات پر دل کھلتا نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میرے بھائی اور میری بہنوں، قرآن کریم پڑھ کر ہم نے کیا حاصل کرنا ہے؟ ہدایت لینی ہے، ہدایت کی روشنی ہمیں چاہیے۔ قرآن بھی یہ کہہ رہا کہ ہدن، یہ قرآن کریم ہدایت ہے، للمتقین، کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ یہ قرآن کریم ہدایت ہے متقی لوگوں، جو لوگ تقوی والے لوگ ہیں۔ اختصار سے کام دے رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ پانچوں آیتوں پر گفتگو ہو جائے۔ یہ متقیوں کے لیے قرآن کریم ہدایت بن رہا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، بڑے پروفیسر صاحب تھے، 22 گریڈ کے پروفیسر صاحب، کہنے لگے کہ جی میری بات سمجھ سے بارہ تر ہے کہ قرآن کریم ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو فاسد فاضل لوگوں کے لیے کیا ہے؟ عقل کی بات تو یہ ہے کہ قرآن فاضل لوگوں کے لیے ہدایت بنتا ہے، متقی تو پہلے متقی ہیں، ان کے لیے ہدایت بننے کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہدایت ایسی دولت اور ایسی نعمت ہے کہ انسان ایمان میں کتنا بلندیوں پر کیوں نہ چلا جائے، وہ ہدایت سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار کالی کملی والے اپنی نمازوں کے اندر جب تک نمازیں پڑھتے رہے ہیں، رب سے ہدایت مانگتے ہی رہے ہیں، آخر وقت تک اللہ سے ہدایت مانگتے رہے ہیں۔ تو یہ ہدایت تو نعمت ہی ایسی ہے کہ نہ متقی کو اس سے کسی قسم کا مفر ہے، اور نہ فاسق و فاجر کو اس سے کسی قسم کا مفر ہے، لہذا ہدایت تو ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اب ہر ایک کے اعتبار سے ہدایت کے مراتب الگ الگ ہوں گے، یہ تفصیل طلب گفتگو ہے، لیکن بہر صورت ہدایت سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا ہے، ہر ایک کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم جو یہ کہہ رہا ہے کہ متقیوں کے لیے قرآن کریم ہدایت ہے، تو متقیوں کا لفظ استعمال کرنے سے قرآن کریم کے اس لفظ کے معنی واضح نہیں ہو پاتے۔ جو قرآن کریم میں المتقین کا لفظ استعمال کیا ہے اردو میں متقی کہہ کر کے اس کے معنی کو ہم واضح نہیں کر سکتے. متقی کسے کہا جاتا ہے؟ پہلے تو تقوی کا مفہوم مختصر الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ تقوی کا مفہوم ہے حرام کو چھوڑ کر حلال کی زندگی اختیار کر لینا، گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں والی زندگی اختیار کر لینا، منکرات کو چھوڑ کر معروفات والی زندگی اختیار کر لینا، یہ تقوی کہلاتا ہے. اور مشہور واقعہ ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انہوں نے سوال کیا تھا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت متقی کسے کہا جاتا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کبھی کسی پگ ڈنڈی سے گزرے ہیں؟ پرانے زمانے کے لوگ پگ ڈنڈی کا لفظ سمجھیں گے، شاید موجودہ دور کے لوگ تو سمجھے ہی نہیں، آج کل پگ ڈنڈیاں ختم ہو گئی. تو اب پگ ڈنڈی کا مفہوم کیا ہوگا؟ ایسا تنگ ترین راستہ کہ جہاں سے انسان عام طریقے پر نہ گزر سکتا ہو آزادی کے ساتھ، اور پھر اس کی تنگی کے ساتھ اضافہ یہ ہو کہ دو رویا خاردار جھاڑیاں بھی لگی ہوئی ہوں، کانٹے بھی لگے ہوئے ہوں، تو اب آپ اگر گزریں گے تو آسانی سے نکل نہیں سکتے، ان کانٹوں سے بچنے کے لیے آپ کو کچھ انتظام کرنا پڑے گا. تو حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ امیر المومنین، کبھی آپ کسی خاردار راستے سے گزرے ہیں، کسی پگ ڈنڈی سے گزر ہوا ہے؟ کہا بارہا گزرے ہیں. پوچھا فما فعلتا، کیسے گزرے ہیں آپ؟ تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ تشمرت وحذرت وتجاوزت، میں کپڑے سمیٹ لیتا ہوں، کانٹوں سے بچ بچا کے نکل کے چلا جاتا ہوں. تو حضرت عبی ابن کعب نے فرمایا کہ امیر المومنین ذاک التقویٰ، یہی تو تقویٰ ہے کہ دنیا کے اندر گناہ بکھرے پڑے ہوں، منکرات بکھرے پڑے ہوں، حرام بکھرا ہوا ہو، اور آپ بیچ میں سے دامن بچا کے نکل کے چلے جائیں، یہی تقویٰ کہلاتا ہے. تو تقویٰ نام ہی اس بات کا ہے کہ انسان حرام سے اپنے آپ کو بچا لے، منکرات سے اپنے آپ کو بچا لے. اگر یہ حرام اور منکرات سے بچاتا ہے تو متقی انسان کہلائے گا. تو عربی زبان کے ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ انسان ابھی اس مرحلے پر پہنچا نہیں، ابتدا کی ہے، تو وہ نام اس کے لیے پہلے ہی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. MBBS پارٹ 1 کے اندر داخلہ ملا اور آپ نے ڈاکٹر صاحب کہنا شروع کر دی، ابھی ڈاکٹر تو بنا ہی نہیں. BE پارٹ 1 کے اندر داخلہ ملا اور آپ نے اس کے لیے انجینئر صاحب کہنا شروع کر دیا، حالانکہ ابھی انجینئر تو بنا ہی نہیں. بچہ بھی متوسطہ کے اندر پہلے درجے کے اندر پڑھ رہا ہے، عربی فارسی کی گردانے کر رہا ہے، اور آپ نے اسے مولوی صاحب کہنا شروع کر دیا، ابھی مولوی صاحب تو بنا ہی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صاحب مستقبل کے اندر جو وہ بننے والا ہے، جس کام کے لیے وہ تیاری کر رہا ہے، وہ لفظ اس کے لیے پہلے ہی ہم استعمال کیے دیتے ہیں. تو قرآن کریم کا بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ جو جس نتیجے پر آپ پہنچنے والے ہیں وہ لفظ پہلے آپ کے لیے استعمال کرتا ہے. تو قرآن جب یہ کہتا ہے کہ ہدل للمتقین، یہ قرآن کریم ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، مطلب یہ ہوا کہ جو حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف ہجرت کرنا چاہتے ہیں، جو منکرات کو چھوڑ کر معروفات کی طرف ہجرت کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا چاہتے ہیں، قرآن ایسے لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے. مطلب کیا ہوا؟ کہ قرآن کریم آپ سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ پہلے ایک فیصلہ کیجئے. قرآن تب تم آپ کو ہدایت دے گا جب آپ اپنی زندگی میں انقلاب لانے کا فیصلہ کر دیتے ہیں. آپ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کیجئے، قرآن کریم اس زندگی میں انقلاب لانے کے لیے تیار ہے اور زندگی کو بدلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو قرآن کریم کا مطالبہ یہ ہوا کہ تم بدلو گے، تم بدلنے کا فیصلہ کرو گے تو ہم تمہاری زندگی میں تبدیلی پیدا کریں گے. اور ہمارا مطالبہ کیا ہے قرآن کریم سے؟ کہ صاحب ہم تو بدلیں گے نہیں، خود بدلتے نہیں. شاعر مشہور صاحب نے یہی تو کہا نا، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. قرآن کہتا تو بدل بندے، میرے تو جو قواعد اور ضوابط ہیں یہ لازوال قواعد و ضوابط ہیں، ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، البتہ تجھے اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہوگی. اور دنیا نے دیکھ لیا کہ جو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہوا، قرآن میں تبدیلی کے مطالبے کرتا رہا، وہ ابو جہل کہلایا، اور جس نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا وہ صدیق اکبر کہلایا. تھے ایک ہی جگہ پر رہنے والے، ایک ہی بستی کے رہنے والے، ایک ہی گلی اور محلے کے اندر رہنے والے، لیکن وہ بدلنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس کا مطالبہ تھا قرآن کو بدل دو، ایسی بھی قرآن ان غیر ہذا او بدل ہو. انہوں نے کہا کہ قرآن کو بدل دیجئے یا دوسرا قرآن لے آئیے، لیکن صدیق اکبر نے کہا کہ جو مزاج یار میں آئے اسی پر سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے. صدیق اکبر بدلتے چلے گئے، اللہ نے ان کے اندر انقلاب برپا کر دیا. ابو جہل نے کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، جہالت کی چھاپ اس پر لگ گئی. تو اس بنا پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ متقین بننے کے لیے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ صاحب ہم تیار ہیں، ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے اور اپنی زندگی کے اندر انقلاب رونما کریں گے، تو قرآن میں انقلاب پیدا کر دے گا. اب وہ متقی کون ہے؟ آپ کہیں گے کہ صاحب ہم ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہیں. یہ کہنا تو بڑا آسان ہے نا، اب قرآن بتا رہا ہے کہ جو یہ فیصلہ کرے کہ میں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہوں وہ کیسا ہوگا. قرآن کریم کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب, یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں. غیب کسے کہا جاتا ہے؟ غیب وہ کہلاتا ہے جو آپ اپنے حواس خمسہ سے جس کا ادراک نہ کر سکیں وہ غیب کہلاتا ہے. کہتے ہیں نا فائیو ڈورس آف نالج, حواس خمسہ, پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے کسی چیز کو آپ پہچان سکتے ہیں, شناخت کر سکتے ہیں, دیکھ کر کے, چیک کر کے, اور سونگ کر کے, سن کر کے, اور اپنے دماغی گھوڑے دوڑا کر کے. یہ پانچ چیزیں ہیں جن کے واسطے سے آپ کسی چیز کو سمجھ سکتے ہیں, اور جو ان پانچوں چیزوں کی پہنچ سے باہر ہو وہ غیب کہلاتا ہے. جنت ہے کیوں جی؟ آپ اعتقاد ہے نا سب کا کہ جنت ہے. کیا آپ کی عقل سے ثابت ہوتی ہے جنت؟ عقل نہیں ثابت کر سکتی, آپ کی آنکھیں ثابت نہیں کر سکتی, ناک ثابت نہیں کر سکتی, زبان آپ کی ثابت نہیں کر سکتی, کان آپ کے ثابت نہیں کر سکتے, لیکن اللہ نے کہا ہے کہ جنت ہے. سرکار کالی کمنی والے نے کہا میں دیکھ کے آیا ہوں جنت ہے, ہم نے کہا جی جو آپ نے دیکھا بالکل برحق اور سچ دیکھا ہے. یہ ہے غیب پر ایمان لانے کی بات, کہ قرآن کریم جہاں ایسی بات کہے جو آپ کے حواس سے باہر کی بات ہو آپ کو محض اس لیے ماننی پڑے گی کہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا قرآن ہے. جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے نا کہ اللہ کی بات ہے, نبی کی بات ہے, تو پھر یہ حواس خمسہ اس کے پیچھے چلیں گے, اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کریں گے. آج مسلمان سے ایک بڑی غلطی یہ بھی لگ رہی ہے, وہ کہتا ہے کہ صاحب آپ قرآن کو لائیے میں اپنی عقل سے اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا. ارے عقل کیا پانی بھرتی ہے یہاں پر, عقل تو اس کے پیچھے چلنی چاہیے, عقل تو اس کی روشنی کے اندر چلائی جائے گی. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دہلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیے جس طریقے پر سورج کی روشنی جب آتی ہے تو بینائی کام کرتی ہے, اسی طرح آسمانی وحی کی روشنی آتی ہے تو عقل کام کرتی ہے. اگر عقل یہ کہے کہ نہیں صاحب میں فیصلہ کروں گی قرآن کے بارے میں کہ صحیح ہے یا غلط ہے, اور یہ قرآن کریم روشن خیال ہے یا نہیں ہے میں فیصلہ کروں گی, تو یاد رکھیے کہ یہ انسان گمراہی کے گڑے میں جا کر کے گر جائے گا. الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں کہ جو ہمارے حواس خمسہ کے ادراک میں بھی چیزیں نہ ہوں ان پر بھی جو میرا رب جب کہہ دے گا میں مان لوں گا, میں اسے انکار نہیں کروں گا. مجھے انکار کرنے کا کیا اختیار ہے؟ ایک صاحب نے غلام خریدا اور غلام کو خرید کر کے لے کر کے آئے اور اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا آقا جو نام رکھ دے وہی میرا نام ہے. اس سے پوچھا کیا کھاؤ گے؟ میرا آقا جو کھلا دے وہی کھاؤں گا. کہاں سو گے؟ کس قسم کا بستر پسند کرتے ہو؟ میرا آقا جہاں سلا دے وہی میرا بستر ہوگا. تو وہ بزرگ تھے اللہ والے تھے, رو پڑے, کہنے لگے آج تو نے مجھے اپنے رب کے ساتھ رہنے کا سلیقہ سکھا دیا. میرا رب جو میرا نام رکھے میں وہی ہوں, میرا رب مجھے جو کھانے کے لیے دے دے, جو پینے کے لیے دے دے, جو حکم دے دے, مجھے اپنے رب کے سامنے ایسا بن جانا چاہیے جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے بنا ہوا ہو. تو قرآن کریم کہتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں کہ غیب کو تسلیم کرنے والے ہیں, وہ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, اور اقامت صلاۃ کرنے والے ہیں اور جو اللہ نے عطا فرما رکھا اسے خرچ کرنے والے ہیں. اقامت صلاۃ کا مختصر الفاظ میں مطلب بتاؤں گا. دیکھیے نماز مستقل عبادت ہے, لیکن یہ ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کے اندر انسان کے تمام اعضاء و جوارح ملوث ہوتے ہیں اور انوالو ہوتے ہیں. آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ پاؤں آنکھیں زبان کان ہر چیز نماز کے اندر استعمال ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے جسم کے تمام اعضاء کی تربیت نماز کے اندر کی جاتی ہے. جس طرح نماز کے اندر اپنے تمام اعضاء کو اللہ کے حکم کا تابع کرنا تم ضروری سمجھتے ہو اور اللہ کے حکم کی ذرا سی نافرمانی تمہاری نماز کو توڑوا دے گی اور تمہاری نماز ٹوٹ جائے گی. یاد رکھیے کہ سرکار کالی کملی والے کے پیچھے جب آپ نے پوری زندگی کی نیت باندھ رکھی ہے نا, تو اب اگر کہیں بھی آپ نے کسی عضو میں بھی مخالفت کر ڈالی تو یاد رکھنا کہ نماز ٹوٹ جائے گی, پوری زندگی کی نماز ٹوٹ کر کے رہ جائے گی. اس بنا پر میں یہ کہتا ہوں کہ صلاۃ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی عبادت کرتے ہوئے اس درجے پر پہنچ جائے کہ تمام اعضاء و جوارح کو اور اپنی تمام جسمانی صلاحیتوں کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع بنا دیں. وہ مما رزقناہم ینفقون, اللہ نے جو دیا اس میں سے خیرات کریں اور خرچ کریں. یہ زکات دینے کی عبادت ہے مستقل, لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس انسان کو اپنے مالی وسائل کے اندر شریعت کے مطابق تصرف کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ آ جاتا ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ مما رزقناہم ینفقون کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اسے خرچ کریں اللہ کے طریقے پر. مطلب یہ ہوگا کہ مالی وسائل کو لانا بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہے اور خرچ کرنا بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہے. تو بندے کی جسمانی صلاحیتیں بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں اور مالی صلاحیتیں بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں. یہ ہیں وہ متقی افراد جو اپنے آپ کو بدلنے والے افراد ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, میرے نبی جو قرآن آپ کی طرف اتارا اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں, جو آپ سے پہلے آسمانی کلام اترے ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو یہ ضروری ہے ایمان والے کے لیے کہ قرآن کریم کو بھی تسلیم کرے, پہلی کتابوں کو بھی تسلیم کرے. لیکن اس کے ساتھ ایک بات یاد رکھیے گا, ایک نقطے کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے, وما انزل من قبلک, جو آپ پر اترا اس پر بھی ایمان لائیں, جو آپ سے پہلے اترا اس پر بھی ایمان لائیں. لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو آپ کے بعد اترے گا اس پر بھی ایمان لائیں. بتا دیا کہ اس قرآن کے بعد کوئی قرآن نہیں, سرکار کالی کملی والے کے بعد کوئی دوسرا کوئی نبی نہیں, کوئی کانا دجال آ جائے, یہ کوئی قادیان کا بد کردار آ جائے, نہیں نہیں, قرآن نے یہ کہا ہی نہیں. اگر اس کا آنا ہوتا تو قرآن کہتا کہ بما انزل من قبلک وما انزل من بعدک, جو آپ سے پہلے اترا اس پر بھی ایمان لائے, جو آپ کے بعد اترے گا اس پر بھی ایمان لائے. قرآن کریم نے پہلے کی بات کی اور بعد کی بات نہ کر کے بتا دیا کہ سرکار پر نبوت ختم ہے, اب آسمان سے وہی دوبارہ نہیں اترے گی کسی دوسرے انسان پر. پھر فرمایا وبالآخرت ہم یوقنون, آخرت پر بھی وہ یقین رکھنے والے ہوں. یہ بھی آخرت کا مسئلہ بھی مستقل اور بڑا تفصیل طلب مسئلہ ہے. قرآن کہتا اولئک علی ہدی من ربهم واولئک هم المفلحون, یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت والا نور انہیں عطا فرما دیا گیا ہے اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہونے والے ہیں. اللہ ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے, کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق رحمت فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ دو تین حضرات نے سوالات کیے ہیں. یہ ایک صاحب نے تو یہ سوال کیا ہے کہ مسجد میں آنے کے باوجود ہم اپنی مرضی سے دوسرے یا تیسرے صف میں بیٹھ جاتے ہیں جبکہ پہلی صف میں جگہ موجود ہوتی ہے, براہ مہربانی پہلی صف میں بیٹھنے اور جماعت کی اہمیت بتلا دیجیے. تو مضمون تو تفصیل طلب ہے لیکن بہر صورت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنی اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر پہلی صف میں کھڑے ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے تو یہ لوگ قرآن دازی کرائیں, قرآن دازی کی نوبت پیش آ جائے, ایسی صورت کے اندر اگر لوگوں کو اس کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے. تو پہلی صف میں کھڑے ہونا بہت بڑے مرتبے اور مقام کی بات ہے, اور پچھلی اگلی پہلی صف میں گنجائش ہوتے ہوئے پیچھے کھڑے ہو جانا یہ تو نماز کے اندر مکروہ قرار پاتا ہے. فقہا کے نزدیک ایسی نماز مکروہ ہے جس میں اگلی صف میں گنجائش ہوتے ہوئے پیچھے کھڑے ہو جائے کوئی انسان. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو قدم اگلی صف کو بھرنے کے لیے اٹھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے جنت کی طرف اٹھایا جا رہا ہوتا ہے. اور ایک حدیث ہے, اگرچہ اس کے بارے میں بعض علماء نے اسے موضوع قرار دیا ہے لیکن بہر صورت وہ یہ ہے کہ اگلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص پیچھے کھڑا ہو گیا یا اگلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص پیچھے بیٹھ گیا تو یہ 500 سال بعد میں جنت میں داخل ہوگا. پہلی صف میں جب تک جگہ موجود ہے تو پھر پیچھے نہیں, آگے آئیے, پہلی صف کے اندر آئیے. اور پہلی صف میں بھی سب سے بڑا مرتبہ اور مقام ان لوگوں کا ہے جو امام کے پیچھے ہیں, پھر اس کے بعد دائیں طرف والے, پھر اس کے بعد بائیں طرف والے. اللہ تعالی ہمیں نماز کی صفوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات انہوں نے پوچھی ہے کہ بعض لوگ ٹخنوں سے ٹخنوں سے نیچی رکھتے ہیں شلوار, تو ایسی صورت کے اندر, تو ایسی صورت میں بھی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ٹخنوں سے اونچی اپنا کپڑا رکھا کرتے تھے, اگر تہمت باندھتے تب بھی اونچا رکھتے تھے, اور شلوار پہننا اگرچہ حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے لیکن آپ کے ارشادات کے اندر ایسے الفاظ موجود ہیں کہ جس میں شلوار یا تہمت دونوں کو اونچا رکھنے کی ہدایت اور تلقین موجود ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں میں جا رہا تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے کہنے لگے, مجھے آواز آئی کہ ارفع ازارک, اپنی تہمت کو اونچا کر لیجئے. دو تین دفعہ جب پیچھے سے آواز آئی تو کہنے لگے کہ میں نے پیچھے دیکھے بغیر ہی کہہ دیا, پہچانا تو تھا نہیں, آواز تو پہچانی نہیں, اور پیچھے دیکھے بغیر ہی کہہ دیا کہ یہ تو یمنی چادر ہے. مطلب یہ ہے کہ یمنی چادر کا اسٹائل یہی ہے, نیچے گھسٹتی ہوئی جائے. تو کہنے لگے میں نے کہا جی یہ تو یمنی چادر ہے, تو پیچھے سے آواز آئی امالہ کسی ہے اس وقت, کیا میرا طریقہ کار تمہیں پسند نہیں ہے؟ کہنے لگے میں نے جیسے مڑ کے دیکھا تو سرکار کالی کملی والے تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازار مبارک جو تھی وہ نصف پنڈلی تک پہنچی ہوئی تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ ٹخنوں سے اونچی شلوار یا دھوتی ہونی چاہیے, ٹخنوں سے نیچی نہیں ہونی چاہیے. اور ایک حدیث شریف کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ جو ٹخنوں سے نیچے کا جتنا حصہ ازار میں چھپا ہوا ہوگا اتنا حصہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. تو اس بنا پر مردوں کو چاہیے کہ ان کے ٹخنے ننگے ہوں، اور اس کے بالمقابل خواتین کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کے تخنے ڈھکے ہوئے ہوں. آج کا فیشن یہ آ گیا کہ خواتین کے تخنے ننگے اور مردوں کے تخنے ڈھکے ہوئے. یہ ایک عجیب انداز ہے آج کے دور کا. ایک ایک چیز اللہ کے نبی کی سنتوں کو توڑنے اور خلاف ورزی کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. بہر صورت ہماری بہنوں کو چاہیے کہ ایسا لباس پہنے کہ جس سے ان کے تخنے چھپے ہوئے ہوں، بلکہ پاؤں کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ بھی چھپا ہوا ہو. اور مردوں کو یہ چاہیے کہ وہ ایسا کپڑا پہنے کہ جس سے ان کے تخنے ظاہر ہوں. آپ نے فرمایا کہ نصف پنڈلی تک پہنیے. اور فین ابیت فیل الکعبین، اگر تم نصف پنڈلی تک نہیں اس سے نیچے کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ پھر تخنوں تک لا سکتے ہو، لیکن تخنے یہ اس سے نیچے کے حصے کو کوئی دخل نہیں ہے ازار کے اندر. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اس لیے گناہ کبیرہ ہے تخنے چھپانا مردوں کے لیے. تو مردوں کو چاہیے کہ اپنے لباس کو ایسا ہو. یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے کہ بعض لوگ آتے ہیں نماز کے لیے آئے تو اسے ڈھک لیا اور پھر بعد میں اسے کھول لیا، بعد میں پھر نیچے کر لیا. نہیں، اللہ کے نبی کی امامت میں ہم پوری زندگی کی نیت باندھے ہوئے ہیں، لہذا پوری زندگی میں اللہ کے نبی کی اتباع کرنی ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے. اس کے بعد یہ ایک صاحب نے درخواست کی ہے کہ مجاہدین اور قیدی حضرات جو جس حال میں بھی ہیں ان کے لیے دعا کی جائے. ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب فرمائے، اور قیدیوں جو بے گناہ قیدی ہیں انہیں آزادی نصیب فرمائے. البتہ انہوں نے کہا کہ ان کے نام لے کر کے دعا کر دیجئے. ظاہر ہے کہ ان مجاہدین اور سارے قیدیوں کے نام تو ہمیں یاد نہیں ہیں، اس بنا پر اس پر عمل کرنا تو ممکن نہیں ہے جو انہوں نے دوسری درخواست کی ہے. بہر صورت ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تمام مجاہدین کو اپنے مقاصد کے اندر کامیاب فرمائے اور قیدیوں کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے. یہ ایک صاحب نے درخواست کی ہے کہ میرے بیٹے کے رشتے میں رکاوٹیں ہو رہی ہیں، دعا کریں اللہ یہ رکاوٹیں ختم فرما دیں، اللہ ان کے لیے آسانی فرما دیں. یہ ایک صاحب نے کہا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے فتوے کے مطابق حکومت ضبط کی ہوئی شراب کو فروخت کر کے غیر مسلم پر خرچ کر سکتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے، اسلامی نظریاتی کونسل جس قسم کے لوگوں سے مرکب کی جاتی ہے اس کا نقطہ نظر تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ جس قسم کے لوگوں سے اسے مرکب کیا جاتا ہے اور خاص طور پر جن لوگوں کو اس نظریاتی کونسل میں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی گہری نگاہ نہیں ہوتی اسلامی تعلیمات پر، اس وجہ سے ان کی بات قابل قبول نہیں ہے. مثال کے طور پر انہوں نے جو کہا ہے کہ ضبط کی ہوئی شراب کو بیچ دیا جائے، حالانکہ مسلمان کے لیے شراب کو بیچنا یا خریدنا دونوں باتیں حرام اور ناجائز ہیں، تو مسلمان یہ کام کر ہی نہیں سکتا. آپ یہ کہیں گے صاحب ہم اسے اچھے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ آپ کے نظر میں اچھا مقصد ہوگا. جب تک ایک کام بنیادی طور پر صحیح نہیں ہے تو اسے آپ اچھے مقصد میں استعمال کرنے کا کیا مطلب لیں گے؟ اس بنا پر اسلامی نظریاتی کونسل کے یہ فتویٰ قابل اعتناء نہیں ہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اے اللہ ہمارے گناہوں خطاؤں سے درگزر فرما، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، مرنے والوں کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں تیرے دین کے لیے مجاہدین جہاد میں مصروف ہیں میرے اللہ، تو ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے. الہ العالمین، اے اللہ جو لوگ قیدی تیرے دین کے لیے قیدی بنے میرے اللہ، تو ان بے گناہوں کی آزادی کی صورتیں پیدا فرما دے. الہ العالمین، جو قربانیاں تیرے دین کی خاطر دی جا رہی ہیں میرے اللہ، ان قربانیوں کو قبول فرما کر دنیا کے اندر قرآن نظام کو جاری و ساری فرما دے، خاص طور پر ہمارے ملک پاکستان میں کتاب و سنت کو نافذ فرما دے. الہ العالمین، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، مرنے والوں کی مغفرت فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو رفع فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما. اے اللہ جن کے بچے بچوں کے رشتوں کے مسائل ہیں ان کے مسائل کو حل فرما دے. الہ العالمین، جو اولاد سے محروم ہیں اولاد نصیب فرما دے، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق رحمت فرما دے. وصلی اللہ وسلم مبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.